أني لا أخلو من الله وعلمت أني لا أخلو من عين الله فأنا مستحن منه. چوتھی بات میں نے یہ جان لی کہ اللہ کی جو نگاہ ہے نظر ہے اس سے میں چھپ نہیں سکتا, اس کے میں سامنے ہوں. تو جب میں یقین ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو میں اللہ سے مجھے حیا آتی ہے. ان اللہ کان علیکم رقیبا. اور یہ جو مہربانی ہے اس کے بارے میں امام ابو داؤد نے اس حدیث کو نقل کیا کہ کان رجلان فی بنی اسرائیل متواخین فکان احدہما یذنب والآخر مجتہد فی العبادہ. بنی اسرائیل میں دو دوست تھے, بھائیوں کی طرح, یا دو بھائی تھے. ایک فسق و فجور میں لگا رہتا تھا اور دوسرا دیندار تھا, مجتہد تھا. مجتہد سے مراد دینداری, کوشش کرنے والا. اور یہ ہمیشہ اس شخص کو جو دیندار تھا اپنے دوسرے بھائی کو ہمیشہ کہتا کہ گناہوں کو چھوڑ دو اور یہ وغیرہ وغیرہ, اور یہ اپنے گناہوں میں مست رہتا. ایک دن غصے میں آ کر اس دیندار نے اس کو ڈانٹا اور اس گفتگو کی, تو اس نوجوان اس کے بھائی نے کہا کہ خلینی و ربی ابعثت علی رقیبا, مجھے میرے اللہ کی سپرد کر دو, کیا تجھے اللہ نے مجھ کو نگہبان بنا کے بھیجا ہے کہ ہر وہ گنڈا لے کے میرے پیچھے پڑے رہتے ہیں؟ تو ان سب کو غصہ آیا اور بجائے اس کے صبر و تحمل سے مزید سمجھاتے اور اس کو ترغیبی انداز سے نصیحت کر کے انہوں نے غصے میں آ کر یہ کہا کہ واللہ لا یغفر اللہ لک, اللہ کی قسم اللہ کبھی تمہاری مغفرت نہیں کرے گا, اور لا یدخلک الجنہ, جنت میں کبھی داخل نہیں کرے گا. فقبض ارواحهما, جنت میں کبھی داخل نہیں کرے گا. فقبض ارواحهما, اللہ نے دونوں کو انہیں قبض کر لی اور اللہ کے سامنے جمع ہوئے. اللہ تعالی نے اس دیندار سے کہا, بہت سارے دیندار وہ ہوتے ہیں جو اخلاص کے ساتھ راز و نصیحت والے عمل کو اختیار کیے بھی ہوتے ہیں, اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو خدائی فوجدار بن جاتے ہیں, جو اللہ کی مخلوق کو دھڑا دھڑ جہنم بھیجنے اور لوگوں کو پروانہ جنت دینے میں ماہر ہوتے ہیں. بہرحال اللہ تعالی نے اس دیندار سے کہا کہ اکنت بی عالما او کنت على ما فی یدی قادرا, اکنت بی عالما او کنت على ما فی یدی قادرا, کیا تمہیں علم ہو گیا تھا میرے بارے میں کہ میں اس کی مغفرت نہیں کروں گا, یا میرے اختیارات تم نے لے لیے تھے کسی کی مغفرت کرنے نہ کرنے کے؟ اور یہ ہم نے اور درس کا مسئلہ بیان کیا تھا, اس درس کا عنوان تھا نیکیوں کو برباد کر دینے والے گناہ وہ کیسے موجود ہیں. اس میں وہ گناہ ہم نے گنوائے ہیں جن کی وجہ سے انسان کی ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں. وہاں عنوان ہم نے یہ رکھا تھا, متفق علیہ حدیث بیان کی تھی, التعلی علی اللہ, یہ عنوان تھا, اللہ کی ذات پر قسم کھانا. انسان اپنی طرف سے کوئی بات کرے اور اللہ کی طرف منسوخ کرے قسم کھا لے, اللہ کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا, اللہ ضرور ایسا کرے کہ اللہ کو خالق و مالک ہے, اسے انبیاء علیہ السلام تک کی پرواہ نہیں. تو ہم آپ کی ہماری کیا حیثیت, اللہ کے دربار میں سب بھکاری, سب مخلوق. اللہ تعالی نے اس سے پوچھا کہ کیا تم جانتے تھے یا کیا تم نے اختیارات مجھ سے لے لیے تھے؟ قال المذنب اس گناہگار سے کہا, اذهب ادخل الجنة برحمة, میں تجھے اپنی رحمت سے جنت میں داخل کرتا ہوں. اب ذہن میں وہ حدیث لے آئیے جو درس میں بار بار ہم نے بیان کی ہے, متفق علیہ حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی ایک بھی تم میں سے اس کو نجات نہیں مل سکتی اپنے عمل اور نیکیوں کی وجہ سے جب تک اللہ کا فضل کرم نہ ہو, حتیٰ کہ میں اپنے بارے میں کہا علیہ الصلوۃ والسلام. اس لیے دوسروں کو ہلکا سمجھنا اور جہنمی قرار دے کے ان کے خلاف فتوی اور کیسے کے تقسیم کرنا اور تقریریں کرنا اور اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار سمجھنا بہت بڑی بھول ہے. ابلیس نے, شیطان نے ان کو یہ پٹی پڑھائی ہوئی ہے اور یہ اس راستے پہ چل رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص سے کہا کہ تم جنت میں چلا جاؤ, اور وہ جس نے قسم کھائی تھی کہ جنت میں یہ نہیں گایا گا, ایسی مفرت نہیں ہوگی, اللہ کا وہ حکم تھا, اذهبوا به الى النار, اس کو جہنم میں لے جاؤ. قال ابو ہریرہ, حدیث ختم ہو گئی, اب ابو ہریرہ کی بات سنیے جو حدیث کا راوی ہے. قال ابو ہریرہ, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, والذی نفسی بیدی, اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, لتکلم بکلمة اوبقت دنیاہ وآخرتہ, اس انسان نے ایک لفظ زبان سے ادا کیا تھا جس کی وجہ سے اس کی دنیا بھی تباہ ہو گئی, آخرت بھی تباہ ہو گئی. تکلم بکلمة, ایک کلمہ ایک جملہ کہا, اور اوبقت دنیا وآخرتہ, دنیا سے دونوں تباہ. ان اللہ کان علیکم رقیبا, اللہ تم بھی نگہبان ہے. اس لیے ہر عمل, ہر کام کرنے سے پہلے اچھی طرح جان لو کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے, ہر چیز سے باخبر ہے, نیتوں کا حال جانتا ہے, اس سے ڈھکی چھپی کوئی چیز نہیں ہے.
وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إنه كان حوبا كبيرا. سورة النساء آیت نمبر 2 ہے. اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا, وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ, یتیموں کو ان کے مال دے دو. وَآتُوا, اور دے دو, الْيَتَامَى, یتیموں کو, أَمْوَالَهُمْ, ان کے مال. وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ, اور بری چیز کو اچھی چیز کے ساتھ تبدیل نہ کرو, خبیث کو طیب سے نہ بدلو. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ, اور ان یتیموں کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ. انہو, اگر تم نے ایسا کیا, کان حوبا کبیرا, تو یہ بہت بڑا گناہ ہوگا. یہ سورۃ النساء کی دوسری آیت ہے. پہلے نمبر کی آیت میں اللہ تعالی نے دو اہم چیزوں کو بیان کیا تھا, ایک تقویٰ اور ایک صلۃ الارحام, جس کو صلہ رحمی کہا جاتا ہے. جو چیز پہلی آیت میں بیان ہوئی تھی, تقویٰ اور صلہ رحمی, اور ہم نے یہ بتایا تھا کہ وہاں دو اشارے بتائے جا رہے ہیں اور دو باتوں کی طرف گویا کہ اشارہ ہے, ایک حقوق اللہ اور دوسرا حقوق العباد. چونکہ حقوق العباد, حقوق اللہ کے معاملے میں بندوں کی نسبت یہ زیادہ اہم ہے, اس لیے یہاں اللہ تعالی نے ضمنی طور پر تو تقویٰ کو بیان کیا, یعنی اللہ تعالی سے ہر حال میں ڈرنا, اور اس کے بعد پھر حقوق العباد کو بیان کیا جا رہا ہے جس میں صلہ رحمی ہے, اور پھر صلہ رحمی میں سب سے پہلے جس رشتے کا ذکر ہے وہ ہے یتیموں کا رشتہ. تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالی کے حقوق کے بعد انسانی خاندانی رشتوں میں جو سب سے زیادہ اہم رشتہ ہے وہ ان بے سہارا اور بے آسرا بچوں اور بچیوں کا ہے جن کے والدین انتقال کر جاتے ہیں اور یہ بچپن میں یتیم رہ جاتے ہیں. یتیموں کو سب سے پہلے مقدم کیا, یتیموں کے حقوق کو دوسرے تمام رشتوں اور دوسرے تمام رشتہ داروں کے حقوق پر مقدم کیا اور فوقیت دی. اسی سے اندازہ لگا لیا جائے کہ یتیموں کے حقوق اللہ کے ہاں کتنے اہم ہیں. اور یہ جو یتیموں کے مسائل ہیں یہ یہاں سے شروع ہوئے, وآتوا الیتامیٰ آیت نمبر 2 سے اور یہ آیت نمبر 10 تک جائیں گے. یہ تمام جو 9 آیات ہیں ان تمام آیات میں یتیموں کے مسائل اور یتیموں سے متعلق جو احکامات ہیں ان کو بیان کیا جائے گا. یتیم عربی زبان میں تین حروف کا مجموعہ ہے, یا اور تا اور میم, یتم. اور یتم کا جو لغوی اور لفظی معنی ہے وہ ہے وہ چیز جو دوسروں سے الگ ہو جائے اور جس کا کوئی سہارا نہ رہے. اکیلا پن, تنہائی, یکتائی, یہ ہے یتم کا معنی. اور یتم کا چوتھا معنی ہے کٹ جانا. یتیم کو یتیم اسی لیے کہا جاتا ہے, یتم سے پھر یہ فعیل کے وزن پر ہے جیسے مرض سے مریض, اسی طرح یتم سے یتیم. یتیم کو یتیم اس لیے کہا جاتا ہے کہ ماں کے مرنے کی وجہ سے یا باپ کے مرنے کی وجہ سے وہ اکیلا رہ جاتا ہے, تنہا رہ جاتا ہے اور وہ کٹ جاتا ہے اپنے اس مخصوص رشتے سے جو سب سے زیادہ محبوب و مرغوب رشتہ ہے. اس لیے یتیم کو یتیم کہا جاتا ہے. شرعی اصطلاح میں یتیم اسے کہتے ہیں جس کے والد کا انتقال ہو جائے, والدہ کے انتقال کی وجہ سے بھی بچوں کو یتیم کہا جاتا ہے. لیکن اصل جو شرعی اصطلاح ہے وہ صرف اس صورت میں استعمال ہوتی ہے, یعنی یتیم وہ جس کا باپ مر جائے. پھر علماء نے فرمایا کہ جو یتیمی کی حالت ہے یہ بلوغت تک برقرار رہتی ہے. جب یتیم بالغ ہو جائے اور اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے تو پھر یہ یتیمی کی حالت سے نکل جاتا ہے. اور بعض علماء نے فرمایا کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے, اس لیے کہ یتیم وہ جس کے والد کا انتقال ہو جائے یا اس کی والدہ کا انتقال ہو جائے, بلوغت کے بعد شرعی جو قوانین یا احکامات ہیں ان میں کچھ تبدیلی تو واقع ہو جاتی ہے اس لیے کہ ابھی جوان ہو گیا, لیکن وہ جو ماں یا باپ کی جدائی کا مرحلہ ہے یا ماں یا باپ کی جدائی کا وہ جو زخم ہے یا وہ جو احساس ہے وہ عموماً ساری زندگی رہتا ہے اور انسان اپنے زندگی کے آخری مرحلے میں بھی اپنے والدین کو یاد کرتا ہے, یہ ایک فطری چیز ہے. ہم میں سے جن کے والدین زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عمر اور صحت میں برکت دے, اور جن کے والدین کا یا والدین میں سے کسی ایک کا انتقال ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. کیونکہ اس میں میں بھی اس لحاظ سے شامل ہوں کہ ابھی 2 مہینے پہلے میری والدہ کا بھی انتقال ہوا, تو وہ جو احساس ہے والدین کی جدائی کا وہ بیان کرنے میں اور جن پہ گزرتی ہے ان سے جو ان کو احساس ہوتا ہے اس میں بہت فرق ہے. تو یتیموں کے بارے میں جو قوانین اور اصول اور ضوابط وضع کیے گئے ہیں اس کا اندازہ اس سے آپ لگا لیں کہ اللہ تعالیٰ نے صلہ رحمی کے معاملے میں اس چیز کو تمام دوسرے رشتوں پہ اللہ نے مقدم کیا. اور یتیموں کے لیے سب سے بڑی فخر کی بات یہ ہے کہ ان کی ایک نسبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یوں قائم ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام بھی یتیم تھے، کہ آپ کی پیدائش سے قبل ہی والد کا انتقال ہو گیا اور ابھی چند سال کے چھوٹے بچے تھے کہ والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ الم یجدک یتیمن فآوا، الم یجدک یتیمن فآوا، یہ وہ نسبت ہے جس میں تمام یتیم اس بات پہ فخر کر سکتے ہیں کہ سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم بھی یتیم تھے۔ یتیم کا ان اسلامی معاشرے میں ایک مخصوص مقام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ان آیات میں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کو، یتیموں کی کفالت کو، اور یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کو اتنا اہم قرار دیا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم میں اس بات کی خواہش اور تمنا ہے کہ ہمیں اللہ تعالی نے اس بلند مقام سے نوازا کہ ہم دنیا کی زندگی میں اپنی آنکھوں سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا صبح و شام دیدار کرتے ہیں اور آپ کی خدمت میں حاضری دیتے ہیں، اور یہ وہ نعمت ہے جس نعمت کی وجہ سے ان کو صحابی کہا گیا، اور یہ وہ نعمت ہے جس نعمت کی وجہ سے قیامت تک آنے والا کوئی بھی عالم، زاہد، کوئی بھی بزرگ، کوئی بھی عبادت کرنے والا، خواہ وہ تقویٰ کے سب سے بلند مقام تک پہنچ جائے، وہ صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ اس کے باوجود کہ اللہ نے نبیوں کے بعد سب سے بلند مقام صحابہ کو دیا، انبیاء کے بعد سب سے بلند مقام صحابہ کا، اس کے باوجود ان کی خواہش ہے، تمنا ہے، آرزو ہے، حسرت ہے کہ دنیا میں جو ساتھ ہمیں نصیب ہوا ہے حبیب کا، حبیب المحبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا، یہی ساتھ ہمیں جنت میں بھی نصیب ہو جائے، یہی خواہش اور تمنا صحابہ رضی اللہ عنہم۔ ربیعہ اسلمی صحابی ہیں جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت کرتے ہیں، خاص طور پر رات کی خدمت، رات کو جب آپ تہجد کے لیے اٹھتے ہیں یا کوئی ضرورت ہے تو آپ کے لیے پانی کا انتظام کرنا، استنجا کرنے کے لیے، وضو کے لیے پانی کا انتظام کرنا اور آپ کی خدمت کرنا، آپ کے ساتھ بیت الخلاء تک جانا، پھر واپس آنا، پھر آپ کو وضو کرانا اور آپ کے خیال، آرام کا، تمام چیزوں کا خیال رکھنا، یہ خدمت وہ کرتے ہیں۔ ایک موقع پہ صحیح مسلم کی حدیث میں یہ روایت موجود ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی اس خدمت کو دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ سل، مانگو، مانگو، تمہارے دل میں کوئی خواہش ہے، سل، مانگو، تمنا اور سوال اپنا پیش کرو۔ تو ربیعہ رضی اللہ عنہ نے یہ موقع غنیمت جانا، بجائے اس کے کہ کوئی اور خواہش کہ مال میں برکت ہو، اولاد میں برکت ہو، یہ تمام خواہشیں جائز ہیں، حلال ہیں، لیکن ان کا مزاج ایسا بن گیا تھا کہ ان کی جو نظریں تھیں، ان کی جو سوچ تھی، وہ محدود نہیں تھی، وہ آفاقی تھی اور وہ آخرت والی سوچ تھی۔ اس لیے فوراً ہی سوچنا، کسی سے مشورہ نہیں، فوراً ہی کہا کہ اسألک مرافقتک فی الجنہ، کیا تمنا ہے؟ اسألک مرافقتک فی الجنہ، ایک ہی خواہش، ایک ہی تمنا، وہ یہ ہے کہ جیسے دنیا میں اللہ نے آپ کا خادم بنایا، جنت میں اللہ تعالیٰ آپ کا پڑوس اور ساتھ نصیب کر، یہ خواہش۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام چونکہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جواب میں فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم تمہیں ایک نسخہ بتائے دیتے ہیں، اور وہ نسخہ ایسا ہے کہ اس پہ کوئی بھی عمل کرے، لکثرت السجود عنی نفسک لکثرت السجود، تم کثرت سے سجدے کرو تو جنت میں میرا ساتھ تمہیں مل جائے گا۔ تو یہ عام حکم ہے, ہر وہ مسلمان جو یہ چاہتا ہے کہ جنت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس ساتھ نصیب ہو, کثرت السجود, کثرت سے سجدہ کرنا صحابہ کی یہ خواہش ہے. اور یہاں آپ علیہ الصلاۃ والسلام یہ فرماتے ہیں, انا وکافل الیتیم فی الجنۃ ہکذا وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا, ارشاد فرمایا کہ انا میں, وکافل الیتیم اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ہم دونوں اکٹھے اور ایسے ساتھ ساتھ رہیں گے جیسے یہ شہادت کی انگلی اور درمیان والی انگلی, یہ سبابہ اور یہ وسطی, ان کو یوں کیا دونوں کو فرج, یعنی ایک دوسرے سے الگ کر کے فرمایا, جیسے یہ دونوں انگلیاں ساتھ ساتھ ہیں اسی طرح یتیم کی کفالت لینے والا جنت میں میرے ساتھ ہوگا. تو یہاں یہ رغبت دلائی گئی کہ ہمارے خاندانوں میں, رشتوں میں, گھروں میں, محلوں میں جو یتیم بچے اور یتیم بچیاں رہ جاتی ہیں یا رہ جاتے ہیں, یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہر ایک خاندان, ہر ایک مسلمان مرد اور عورت ان میں سے بچوں اور بچیوں کی کفالت لے لے, ان کی پڑھائی, ان کی تعلیم, ان کی تربیت, یہاں تک کہ لڑکا اپنے پیروں پہ کھڑا ہو کے خود کمانے کے قابل ہو جائے, اور یہاں تک کہ اس لڑکی کی صحیح تربیت کر کے اس کو کسی اچھی جگہ رشتہ کر کے رخصت کر دیا جائے. یہ وہ کفالت اور یہ وہ بہترین عمل ہے کہ جنت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہو گے, وہ کوئی مشکل نہیں. ایک یتیم, آخر ہمارے اپنے بچے اور بچے بھی تو گھر میں کھاتے پیتے ہیں, ان کے لیے بھی ہم کپڑے وغیرہ خریدتے ہیں, مہنگے اسکولوں میں ان کو داخل کیا ہوا, فیس دیتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. اگر ایک بچہ اور ایک بچی کسی اور کی, جو کسی اور کی نہیں ہماری اپنی ہے, مسلمان کی اولاد, ہماری اولاد, افسوس یہ ہے کہ اس وقت عالم اسلام میں ایسی غفلت اور بے حسی ہے کہ مسلمانوں کے ہزاروں بچے اور بچیاں فلسطین میں اور شیشان میں اور دوسرے مقامات پر ہزاروں مسلمان بچے اور بچیاں یتیم ہو گئے اور ان کی کفالت مسلمانوں نے نہیں لی. کرسچینٹی کے لوگ آئے یورپ سے اور انہوں نے سو سو, دو دو سو, ہزار دو ہزار بچوں کی کفالت لے لی اور ان کو اپنے ساتھ وہ لے گئے. اس وقت ہزاروں بچے ہمارے اور ہزاروں بچیاں, ہماری مسلمان بچیاں اور بچے بوسنا ہرسک سے اور شیشان سے اور فلسطین اور کشمیر سے اور بنگلہ دیش اور ہندوستان اور خود پاکستان اور تمام اسلامی ملکوں سے, وہ ہمارے بچوں کو جن کو ہماری حکومتیں اور ہمارے مالدار تاجر لوگ اور ہمارا عام مسلمان اور ہمارے پڑھے لکھے مسلمان اور ہمارے دیندار مسلمان جہاد کے لیے سب تیار ہیں, تبلیغ کے لیے سب تیار ہیں, مسجدیں بنانے کے لیے سب تیار ہیں, مدرسوں اور ان, لیکن ہزاروں لاکھوں بچے اور بچے جو ہمارے ہاتھ سے نکل گئے, کل قیامت کے دن پوری امت کا گریبان ان کے ہاتھ میں ہوگا. اگر تم لوگ ہماری کفالت لے لیتے تو ہم کافر نہ بنتے. آج وہ لڑکے اور لڑکیاں, وہ ان کی چرچ اور کنیساؤں میں وہ ان کے پادری اور ان کا مذہبی شعار والا لباس پہن کر نصرانیت کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اور یہ بھی اتفاق عجیب ہے کہ ہمارے ملکوں سے 18-20 سال پہلے بچے اور بچیاں لے جائے گئے اور آج ان کی عمر اس وقت 25 اور 30 سال کے قریب, اب وہ دوبارہ ہمارے ملک میں آئے اور اب وہ عیسائیت کے مبلغ بن کے آئے, جس کی ماں مسلمان تھی, جس کا باپ مسلمان تھا, دادی مسلمان تھی, دادا مسلمان تھا, نانی مسلمان تھی, نانا مسلمان تھا, چچا اور تایا مسلمان تھے, ماموں اور خالو اور پھوپھا اور پھوپھیاں چچائیاں، تمام رشتہ دار مسلمان تھے، کسی نے سہارا نہیں دیا، غیر مسلموں نے سہارا دیا، اپنے ملکوں میں لے گئے، بلکہ وہ تو ہمارے یہاں کے بھنگیوں تک کو لے جاتے ہیں، ان کو مبلغ اور داعی بنا کے 20-25 سال کے بعد بھیجتے ہیں. تو یہ افسوس کی بات ہے کہ ہم نے یتیم بچوں اور بچیوں کی کفالت والا اہم، یہ ایک طرف تو دینی مسئلہ ہے اور دوسری طرف قومی مسئلہ ہے، حمیت اور غیرت کا سوال ہے کہ یتیم بچوں کو کی حفاظت کی جائے، اور اسی طرح دوسرے نمبر پہ وہ بے سہارا بچے اور بچیاں جن کے والدین غریب ہیں، نادار ہیں، مفلس ہیں، اور انہوں نے بچوں کو یوں ہی چھوڑا ہوا ہے، اب اگر ان بچوں کو لے لیا جائے اور اچھے اداروں میں ان کی تعلیم اور تربیت کا انتظام ہو تو ملک و ملت کو کتنے قیمتی اور کتنے اچھے انسان ملیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہم اپنے معاشرے میں ہزاروں بے آسرا بچوں بچیوں کو دیکھتے ہیں، سڑکوں پہ گھومتے اور بھیک مانگتے ہیں، لیکن ہم کو ان کی طرف توجہ نہیں دیتے. انا وکافل الیتیم فی الجنت ہکذا واشار بالسبابۃ والوسطى وفرج بینہما. تو انا وکافل الیتیم فی الجنت ہکذا، تو یتیموں کے بارے میں پہلی یہ عظیم خوشخبری ہمیں اس حدیث سے ملی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں میں اور وہ مسلمان اکٹھے ایک ساتھ رہیں گے جس نے کسی یتیم کی کفالت لی، اور یہ کفالت لینے والا مرد ہو یا عورت، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں یہ نیکی کا کام کر سکتے ہیں. اور دوسری، جیسا کہ ہم نے ابھی بتایا، عظیم خوشخبری اور بشارت یتیموں کے لیے یہ ہے کہ اس رشتے میں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام بھی یتیم تھے. اور اسی یتیم کے حقوق کے بارے میں جو احادیث بیان ہوئی ہیں ان میں امام المنذری نے ترغیب میں امام البزار کے حوالے سے نقل کیا کہ من کفل یتیما له ذا قرابۃ او لا قرابۃ له فانا وهو فی الجنۃ کہاتین وضم اصبعین ومن سعى على ثلاث بنات فهو فی الجنۃ وكان له كأجر المجاهد في سبيل الله صائما قائما. یہاں ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی یتیم کی کفالت لی، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کے خاندان میں سے ہو، بلکہ باہر کے کسی یتیم کی کفالت پر بھی وہی اجر ہے جو رشتے دار یتیم کی کفالت کا اجر ہے، لیکن رشتے دار یتیم کی کفالت کا اجر دوہرا اور دگنا اس لیے ہے کہ ایک تو یہ نیکی ہے اور دوسرا صلہ رحمی ہے. اس اعتبار سے اس حدیث میں ارشاد فرمایا وہی چیز جو پہلی حدیث میں، ساتھ ایک اضافہ یہ ہے وَمَن سَعَى عَلَى ثَلَاثِ بَنَاتٍ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ، جس نے تین یتیم بچیوں کی کفالت لی یا جس نے تین بچیوں کی تربیت کی. یہاں ثَلَاثِ بَنَاتٍ کا جو لفظ ہے وہ عام ہے، اس میں یتیم بچیاں بھی شامل ہیں اور اپنی بیٹیاں بھی شامل ہیں. جس کو اللہ نے تین بیٹیاں دیں اور اس نے ان کی صحیح تربیت کی، فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ، وہ جنت میں ہوگا. اور اس کا اجر کیسا ہے؟ کَأَجْرِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ صَائِمًا قَائِمًا، جیسے وہ اللہ کے راستے میں ایسا مجاہد ہے جو جہاد بھی کر رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، اور رات کے قیام کی عبادت بھی کر رہا ہے. تین اہم اور عظیم اور بڑی عبادتیں ایک وقت میں کون انسان انجام دے سکتا ہے؟ جہاد بھی کرے اور روزہ بھی ہو اور رات کو قیام بھی کرے، یہ تین چیزیں یہاں بیان ہوئی کہ وَكَانَ لَهُكَ أَجْرِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ صَائِمًا قَائِمًا. تو یہ انہی احادیث میں ایک وہ حدیث ہے جو امام ابن ماجہ نے اپنی سنن ابن ماجہ میں نقل کی ہے کہ من عال ثلاثة من الأيتام كان كمن قام ليله وصام نهاره وغدا وراح شاهرا سيفه في سبيل الله. جس نے تین یتیم بچوں کی کفالت لے لی وہ ایسا ہے گویا کہ رات کو ہمیشہ قیام کرنے والا، دن کو ہمیشہ روزہ رکھنے والا، اور اپنی تلوار نیام سے نکال کر صبح و شام اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا مجاہد فی سبیل اللہ. وَكُنْتُ أَنَا وَهُوَ فِي الْجَنَّةِ، میں اور وہ جنت میں ساتھ ساتھ رہیں گے. اور امام الترمذی نے اپنی سنن میں اس حدیث کو نقل کیا، من قبض يتيما من بين مسلمين الى طعامه وشرابه ادخله الله الجنه البته الا ان يعمل ذنبا لا يغفر له. جس نے کسی یتیم کی کفالت لی یا کسی یتیم کو کھانا کھلایا، یتیم کو کھانا کھلانا اور یتیم کی تربیت اور کفالت، اللہ تعالی اس کو ضرور جنت میں داخل کرے گا. ادخلہ اللہ الجنت البتہ، ضرور اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا. ہاں اگر ایسا کوئی گناہ کیا ہے، شرک وغیرہ، جس کی مغفرت نہیں ہوتی تو وہ الگ بات ہے. الا ان یعمل ذنبا لا یغفر لہ، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو ضرور اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا. اور اس سے بھی بڑھ کے امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں جو حدیث نقل کی ہے وہ یہ ہے کہ من ضم یتیما الى طعامه وشرابه وجبت له الجنہ، جس نے یتیم کو کھانا کھلایا اور یتیم کی کفالت لی اس پر جنت واجب کر دی جاتی ہے. اتنا بڑا مقام یتیم کی کفالت، اور وہ سات بڑے گناہ جن کی وجہ سے فرمایا کہ لوگ ہلاک کر دیے جاتے ہیں، جن کو نام ہی دیا گیا السبع الموبقات، سات وہ گناہ جس کی وجہ سے لوگ ہلاک کر دیے جاتے ہیں، جن میں شرک ہے، جادو ہے، اور بے گناہ قتل ہے، اور سود ہے، اور یتیم کا مال ناجائز طریقے پہ کھانا، یہ بھی اس میں شامل ہے. وہ اکل مال الیتیم، جس کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے، اور اسی صورت میں دسویں نمبر کی آیت میں اللہ یہ ارشاد فرماتا ہے وہ لوگ جو یتیم کا مال ناجائز طریقے پہ کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کا ایندھن جمع کر رہے ہیں. ان الذین یاکلون اموال الیتام ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا. جی تو فرمایا کہ اسی طریقے پہ جہاں یتیم کے ساتھ حسن سلوک پر اتنا بڑا اجر اور ثواب ہے، وہیں یتیم کے ساتھ بدسلوکی اور یتیم پر ظلم و زیادتی کرنے والے کے لیے شدید وعید ہے. ایک تو یہ متفق علیہ حدیث جس میں فرمایا کہ سات ان گناہوں سے بچو جو ہلاک کر دیتے ہیں، اور اسی طرح امام حاکم نے اپنی مستدرک میں اس حدیث کو نقل کیا، اربع حق علی اللہ الا یدخلہم الجنہ ولا یذیقہم نعیمہا. چار آدمی اللہ پر واجب اور حق ہے کہ ان کو جنت میں داخل نہ کرے، اور جنت کی کوئی بھی نعمت اللہ تعالی ان کو کبھی بھی نہ دے. مدمن الخمر وآکل الربا وآکل مال الیتیم بغیر حق والعاق لوالدیہ. نشہ کرنے والا، عادی جو نشہ کرنے والا ہو، اور سود کھانے والا، اور یتیم کا مال کھانے والا، اور والدین کی نافرمانی کرنے والا. اور یہ جو آیت نمبر 10 میں ہے سورہ نساء کی کہ ان الذین یاکلون اموال الیتام ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. ان یتیم کا مال ناجائز طریقے پہ کھانے والے اپنے پیٹ میں جہنم کا ایندھن جمع کر رہے ہیں. اس آیت کی تفسیر میں امام ابن حبان نے یہ نقل کیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی ان لوگوں کو ان کی قبروں سے اس طریقے پہ اٹھائے گا کہ ان کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے ہوں گے. یبعث یوم القیامۃ قوم من قبورہم تعجج افواہہم نارا, ان کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے ہوں گے, یہ وہ ہوں گے جنہوں نے یتیم کا مال ناجائز طریقے پہ کھایا. گھروں کی برکت اور گھروں کا سکون اور گھروں کی تباہی یا بربادی یتیم کے ساتھ حسن سلوک یا اس کے ساتھ بدسلوکی پر ہے. ان احب البیوت الی اللہ بیت فیہ یتیم مکرم. امام طبرانی نے اس حدیث کو نقل کیا, اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ گھر وہ ہے تم لوگوں کے گھروں میں جس گھر میں کوئی یتیم ہو اور اس یتیم کو عزت اور اکرام اور محبت اور احترام کے ساتھ رکھا جائے. یہ نہ ہو کہ یتیم کو نوکر بنا کے رکھا جائے, اپنے بیٹے اور بیٹیاں تو آرام سے بیٹھے رہیں اور وہ تمہارے بھائی اور بہن یا رشتہ داروں کے جو بچے اور بچے یتیم رہ گئے ہیں ان کو نوکر بنایا جائے جیسا کہ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے. بدترین گھر وہ ہیں, شر بیتن فی المسلمین بیت فیہ یتیم یساء الیہ. مسلمانوں میں سب سے بدترین اور برے گھر وہ ہیں جن گھروں میں کسی یتیم کی بے عزتی کی جاتی ہے. خیر بیت فی المسلمین بیت فیہ یتیم یحسن الیہ, ابن ماجہ میں ہے یہ حدیث. اور بہترین گھر مسلمانوں کے کون ہیں؟ مسلمانوں کے گھروں میں خیر اور برکت والا گھر وہ ہے جس گھر میں یتیم کے ساتھ حسن سلوک کیا جاتا ہو. اور ارشاد فرمایا, من مسح علی رأس یتیم لم یمسحہ الا للہ کان لہ فی کل شعرۃ مرت علیہا یدہ حسنات. مسند احمد بن حنبل میں ہے. یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرنا تو بڑی نیکی, اس کو کپڑے پہنانا, اس کی کفالت اور تربیت, یہ تو بہت بڑی, لیکن صرف ایک مرتبہ اگر یتیم کے سر پہ اللہ کے لیے کوئی شفقت سے ہاتھ پھیر دے, ایک مرتبہ یتیم کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرنا. فرمایا کہ جتنے بال ہاتھ کے نیچے آتے ہیں اللہ تعالیٰ اتنے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. ایک شخص آیا, جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یشکو قسوت قلبی. عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرا دل بہت سخت ہے, ایسے کوئی دعا اور دوا بتائیے کہ دل نرم ہو جائے. اتحب ان یلین قلبک. ارشاد فرمایا, کیا تم یہ چاہتی ہو کہ تمہارا دل نرم ہو, وتدرک حاجتک, اور تمہاری ضرورتیں پوری ہو جائیں, جو کچھ مانگتے ہو اللہ سب کچھ مل جائے. کہ ہاں یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں. ارشاد فرمایا, ارحم الیتیم, یتیم کا رحم کرو, وامسح رأسہ, اس کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرو, واطعمہ من طعامک, اپنا جو کھانا تم کھاتے ہو اس کو کھلاؤ. جو کھانا تم کھاتے ہو, جس معیار کا کھانا تم اور تمہارے گھر والے بچے کھاتے ہو, اس کو بھی وہی کھلاؤ. کیا ہوگا؟ یلن قلبک, تمہارا دل نرم ہو جائے گا, ویدرک حاجتک, اور تمہاری ضرورتیں پوری کر دی جائیں, جو آرزو تمنا دعائیں ہیں سب پوری ہو جائیں. اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے قسم کھا کے ارشاد فرمایا, امام طبران نے نقل کیا, والذی بعثنی بالحق, اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ نبی بنا کے بھیجا, لا يعذب الله يوم القيامة من رحم اليتيم ولان له في الكلام ورحم يتمه وبعثه. اللہ تعالیٰ اس مسلمان کو عذاب نہیں دے گا جس نے یتیم پر رحم کیا, اس کی کفالت لی, اس کے ساتھ حسن سلوک کیا, اللہ تعالیٰ اس کو عذاب نہیں دے گا. یہ ہم سب جانتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جنت کا دروازہ جس کے لیے کھلے گا وہ ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. خود آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جنت کا دروازہ جس کے لیے کھلے گا وہ میں ہوں اور میں ہی کھٹکھٹاؤں گا. لیکن مسلمان یہ بہت کم جانتے ہیں کہ یہاں ایک عورت کا ذکر بھی ہے, ایک عورت کا ذکر بھی ہے جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی پہلے جنت کے دروازے پہ پہنچ چکی ہوگی. اور جب آپ ارشاد فرمائیں گے کہ من انتی, تو کون ہے کہ مجھ سے بھی سبقت لے گئی, تو کون ہے کہ مجھ سے بھی سبقت لے گئی, جنت کے دروازے پہ پہنچ گئی مجھ سے بھی پہلے, ارشاد فرمایا انا اول من یفتح باب الجنہ, میں سب سے پہلے جنت کا دروازہ میرے لیے کھلے گا. الا مگر یہ کہ انی ارا امرأتا تبادرنی, عورت کو میں دیکھوں گا جو مجھ سے آگے جانے کی کوشش کر رہی ہے. میں اس سے پوچھوں گا ما لکی, کیا ہو گیا تجھے, من انت, تو کون ہے؟ جو وہ کہے گی انا امرأت قعدت علی ایتام لی, میں وہ ہوں آپ کی امت کی وہ عورت ہوں کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا اور اب چھوٹے چھوٹے بچے رہ گئے تھے, ان یتیم بچوں کی کفالت اور تربیت کی وجہ سے میں نے شادی نہیں کی اور ساری زندگی میں نے بیوگی یعنی بیوہ بن کر میں نے ساری زندگی گزار دی, بچوں کی وجہ سے میں وہ ہوں. یہ امام طبرانی نے اور امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں اور امام ابو یعلا نے اپنی مسند میں نقل کیا اور امام ابو داود نے اپنی سنن میں نقل کیا. انا وامرأة صفعاء الخدين كهاتين يوم القيامة وهما بيده الوسطى والسبابة, امرأة آمت زوجها ذات منصب وجمال حبست نفسها على يتامها, عورت جو چاہتی تو شادی کر سکتی تھی لیکن اس نے بچوں کی وجہ سے شادی نہیں کی. فرمایا کہ یہ عورت جنت میں میرے ساتھ ہوگی اور پہلی حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی سبقت لے جا رہی تھی جنت کا دروازہ کھولنے اور کھٹکھٹانے میں. یتیم کے ساتھ حسن سلوک, تو وہ طلبہ اور وہ طالب علم جو ہمارے خاندانوں معاشرے میں موجود ہیں ان میں بے آسرا اور غریب طلبہ اور یتیم بچے اور بچیاں ان کی کفالت لی جائے, ہر مسلمان گھر ایک یا دو بچے اور بچیوں کو ضرور لے لے اور اپنے گھر میں اپنی اولاد کی طرح ان کو رکھے, گھر میں برکت ہوگی اور جنت میں تم دونوں میاں بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہو گے اور تمہارے بچے بھی جنت میں جائیں گے اور دنیا میں آفات و آلام و بلیات سے بھی محفوظ رہو گے. یہ یتیم کی کفالت. وآتوا الیتاما اموالہم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب, یتیم کا جو مال بھی ہے اس کو دے دو, یہ نہ ہو کہ موقع غنیمت جانا کہ بھائی کا یا بہن کا یا کسی کا انتقال ہو گیا, اب بچوں کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہے, تو جو ترکے اور وراثت میں جو چیز بچی ہے اس پہ تم قبضہ کر لو. یتیم کا حق ہے, امانت کے ساتھ اس کو محفوظ رکھو, جب وہ بچے بڑے ہو جائیں سمجھدار ہو جائیں تو ان کو دے دو. ولا تتبدل الخبیث بالطیب, یہ نہ ہو کہ چلے اپنا بھانجا ہے بھتیجا ہے کوئی بات نہیں چلتا ہے سب, تو وہ جو اپنا پرانا گھٹیا ردی مال وہ ان کو دے دیا ہو, کہ بچے کیا کریں گے یہ تو خراب کر دیں گے, اس بہانے یا کسی اور بہانے سے ان کی اچھی جو چیز تھی نئی وہ خود لے لی اور پرانی ان کو دے دی. ولا تتبدل الخبیث بالطیب, ایسا کبھی نہ کرو. اور یہ بھی نہ ہو ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم, کیونکہ ہم نے ان کی کفالت لی ہوئی ہے, کیونکہ ہمارے گھر میں رہتے ہیں, کیونکہ ہم ان کو کھلاتے پلاتے ہیں, اس لیے جو کچھ ان کا ہے وہ ہمارا ہے. ہرگز نہیں, جو کچھ تم نے ان کو کھلانا پلانا ہے, جو ان کی مدد کرنی ہے اپنے مال سے کرو, ان کے مال کو امانتاً اپنے پاس محفوظ رکھو یہاں تک کہ جب وہ سمجھدار ہو جائیں ان کی امانت ان کے حوالے کرو. اگر تم ان کا مال کھاؤ گے اور ان کے ساتھ بدسلوکی کرو گے تو یاد رکھو یہ بہت بڑا گناہ ہے. حوب انہو کان حوبا کبیرا, خوب اصل میں استعمال ہوتا ہے اونٹوں کو ڈانٹنے کے لیے, اور بعد میں اس کو پھر گناہ کے لیے استعمال کیا گیا, خوباً کبیرہ. قرآن پاک میں یہ لفظ خوب جس کا معنی بڑے گناہ کا ہے صرف اس آیت نمبر 2 سورۃ النساء میں آیا ہے, دوسرے کسی مقام پر قرآن پاک میں یہ لفظ خوب نہیں آیا. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين.